احترام کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ٹیم کی کتاب سے تعلیم کو مستفید فرمائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فقد قال جل وعلا في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. صدق الله العظيم. قابل احترام علماء، معزز مہمان اور عزیز بھائیو اور دوستو، کل مدرسے کی ابتدا سے لے کر آج تک کے جتنے مراحل اس ادارے نے طے کیے ہیں ہمارے سامنے پیش کیے گئے تھے. میرے ذہن میں قرآن کی ایک آیت آئی تھی جو میں آپ کے ساتھ ابھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مثال جو پہلی کتابوں میں، سابق صحف میں جو پیش کیا ہے اور بیان کیا ہے، کہ زرع اخرج شطأه، جیسے کہ ایک کھیتی جس نے نکالا اپنا انکوا، فآزرہ پس مضبوط کیا، فاستغلظ پھر موٹا ہوا، فاستوى علی سوقه کرا ہو گیا اپنے پنڈلی پر، یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار، بلا لگتا ہے کسانوں کو تاکہ جی جلائیں ان سے نافرمانوں اور کافروں کا. یہی حال سمجھ میں آتا ہے، اگرچہ مفسرین نے ذکر کیا ہے اور اس میں تفصیل کی اور وقت کی گنجائش نہیں ہے، کہ فآزرہ وہ ابو بکر صدیق کا دور ہے، فاستغلظ عمر فاروق کا دور ہے، فاستوى علی سوقه اس طریقے سے سیدنا عثمان اور علی کا دور ہے. اس مدرسے کی ایک ابتدائی ایام تھے، بالکل وہ نشو و نما کے مراحل تھے، رست حبل وقل اہل والی بات تھی، اور آج یہ منظر ہمارے سامنے ہے کہ یہ باغ جو ہے اہتزت و ربت و انبتت من کل زوج بہیج، کہ لہلہانے لگی اور خوش نما منظر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر ترقی سے نوازے. امام بخاری نے ایک روایت ذکر کی ہے تاریخ صغیر میں زید ابن اسلم کے حوالے سے، کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر نے سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان سے کہا کہ تمنو، کہ جتنے یہاں پہ حاضرین ہیں ہر ایک اپنے دل کی تمنا کا اظہار کرے. فقال احدهم اتمنى ان يكون ملء هذا البيت ذهبا فانفقه في سبيل الله، کاش کہ اس کمرے میں جتنی جگہ ہے، جتنی گنجائش ہے، سونے کی ڈیر لگ جائے اور یہ سونے کا میں مالک بنوں تاکہ اللہ کی راہ میں لگاؤں. ذاتی کمانے کے لیے نہیں، اپنے خزانے کو جمع کرنے کے لیے نہیں. ما اوحی الی ان اجمع المال و اکون من التاجرین، کہ مال جمع کرنا مقصود نہیں. سیدنا عمر نے پھر کہا اچھا اور تمنا کرو، تو کسی نے کہا کہ دل میں یہ تمنا ہو رہی ہے کہ کاش کہ یہ پورا کمرہ بھر جائے چاندی سے، اس پر بھی سیدنا عمر نے مبارکباد کہی. کسی اور سے کہا، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کی، لیکن ابھی تک سیدنا عمر کے چہرے پہ جس بشاشت اور جس مسکراہٹ اور جس خوشی کا توقع تھا اس کے آثار نمایاں تھے نہیں، اس کے آثار ابھی ان کے چہرے پہ ظاہر ہوئے نہیں. کسی نے ہمت کر کے آگے بڑھ کے کہا، جی امیر المؤمنین آپ بھی تو اپنی رائے پیش کریں کہ آپ کا کیا جذبہ ہے. تو فرمانے لگے اتمنا ان یکون ملء هذا البيت رجالا مثل ابی عبیدہ و معاذ وحذیفة ابن اليمان فاستعملهم في طاعة الله وطاعة رسوله، جی تو یہ چاہتا ہے کہ یہ کمرہ رجال سے بھر جائے، اور یہی دعا ہے کہ یہاں پہ جتنے بچے جمع ہوئے ہیں وہ رجال بن کے دنیا میں نکلے، رجال بن کے دنیا کی تاریخ کو بدل دے مثبت انداز میں. کہ آج قحط الرجال کا زمانہ ہے، جہالت عام ہے، فتنہ عام ہے. کتاب الفتن میں، فتح الباری میں یہ اشعار میں نے خود پڑھے ہیں، امرؤ القیس کے ہیں، کہ فرمایا کرتے تھے کہ فتنوں کے دور میں ہم یہ اشعار بہت پڑھا کرتے تھے، الحرب اول ما تكون فتیتا تسعى بزینتها لكل جهول حتى اذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. کہ آج بڑے فتنے ہیں، اور فتنہ کا جب آغاز اور ابتدا اور ابتدا ہوتی ہے تو وہ اس میں چمک ہے، اس میں ایک کشش ہے. تسعا بزینتی ہاں کل جہولی، ہر ایک لپک کے برتا ہے، دیکھے تو صحیح اس میں کیا ہے، آخر یہ انٹرنیٹ کا فتنہ کیسا ہے، سب دیکھی تو لے، چکھی تو لے، مشاہدہ ہی تو کر لے، معائنہ ہی تو کر لے. حتی اذا اشتعلت، لیکن جب اس کے شعلے برکتے ہیں، جب اس کے شعلے برکتے ہیں، ولت عجوزا غیر ذات حلیل، تب پتہ چلتا ہے یہ کوئی دلہن نہیں ہے، یہ بوڑھی عورت ہے جس کی عمر دل چکی ہے، شمطا جس کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، ولت پیٹ مڑ کر بانگ چلی ہے، مکروہ للشم والتقبیل، کہ اب گلے لگانے کے قابل نہ رہی، اب ہاتھ ملانے کے قابل نہ رہی. تو ان فتنوں کا سامنا کرنے کے لیے یہ اللہ پاک نے آپ کو یہ ادارہ سے نوازا ہے. اور علم دین، دو تین باتیں اس میں پیش کرنی ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے حضرات اور فضلاء ہیں، اور حضرت مولانا کے بارے میں بار بار میں دو تین دن میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جتنا ہو رہا ہے اور یہ جو اللہ پاک نے ان سے کرایا، یہ یقینی بات ہے کہ آدمی کے بس میں، سمجھ میں، عقل میں، تجربے سے یہ بات نہیں ہو سکتی ہے. مشہور روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ بکری کا ریور تھا، اور صفوان اس وقت مسلمان تھے نہیں، دیکھنے لگے ان کو بلا لگا، وہ یرمک یرمک بڑے گر کے دیکھ رہے تھے. آپ کے سینے میں جتنا جود و سخاوت تھا، جتنا ہی آدمی بولے کم ہے. آپ نے کہا یعجبک ما ترا، جی آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ہم میں سے کوئی ہے کوئی اپنا فون دے کے کہتے بھائی آپ کو اچھا لگتا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں. آپ کو ہماری گاڑی اچھی لگتی ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں. ہم زبان حال سے کیا کہیں گے؟ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب، ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب. یہ میں کہاں کرتا ہوں کہ جی اس کو برے ہاتھ سے آپ بالکل نہ لگائیں، ورنہ تین دن کی مہلت میں پھر دیکھیں گے کیا ہوگا آپ کو. یہ ہمارا اپنا انداز ہے، لیکن حضور کا کیا طرح کیا فرمان ہے؟ آپ کو پسند ہے؟ کہا جی مجھے پسند ہے. تو کہا لے لو لے لو. اس پر جو انہوں نے جملہ کہا وہ آپ کو نقل کرنا ہے. واللہ ما طابت نفس احد بهذا الا نفس نبی، یہ نبی کے علاوہ کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ فطری سخاوت نہیں ہے، یہ عام سخاوت نہیں ہے، یہ عمومی سخاوت نہیں ہے، یہ انسان کے بس سے بالا ہے. یہ جو نظام ہے میرے تیرے کرنے کا نہیں ہے. آپ لاکھ مولانا کے ساتھ بیٹھے اور ان کے تدبیرانہ انداز، ان کے مدبر کی جو کیفیت ہے سمجھے، سنے، مراجعہ کرے، لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے. بڑی دعاؤں لیے ہوئے بندے ہیں تبھی اس کا ثمرہ آپ کے سامنے ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں اور یہی میرے ذہن میں ہے. بہرحال یہ زمانہ ہے تربیت کرنے کا، اور آپ تربیت یافتہ ہو کر یہاں سے نکلے. مجھے کیا حق ہے بولنے کا؟ میرے اساتذہ بھی ہیں اور ان کے اساتذہ بھی یہاں تشریف فرما ہے، اللہ میری زبان سے صحیح بات بلوائے. لیکن جو ہے میں نے یہ اپنے ناقص تجربہ میں دیکھا ہے کہ جو کوئی چمکا ہے وہ کسی کی دعا لے کر ہی چمکا ہے، جو کوئی برہا ہے وہ کسی کی دعا لے کر ہی برہا ہے. خالص استعداد کی بنیاد پر دین کے اتنے کارنامے انجام دینا یہ بعید ہے، تقریباً ناممکن ہے. تو دیکھیے امام شافعی فرماتے ہیں اصبر علی مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم فی نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. کہ مربی کے رگڑنے میں اور ان کے اصلاح کرنے ہی میں آدمی بنتا ہے، اسی میں آدمی کی اصلاح ہے. فَإِنَّ رُسُوبَ الْعِلْمِ فِي نَفَرَاتِهِ وَمَن لَّمْ يَذُقْ مُرَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً اور اگر آدمی نے اپنی جوانی میں محنت نہیں کی, سیدنا علی کا فرمان ہے شیئان لو بکت الدماء علیہما حتی تأذنا بذهابی لم تبلغ المعشار من حقیہما فقد الشباب وفرقۃ الاحباب. اگر میں اتنا رو کہ میری آنکھ جواب دے جائے, میری بنا جاتی رہے, میں ضریر البصر ہو جاؤں, بلکہ میری آنکھ بالکل نابینا ہو جائے, تب بھی میرے افسوس کا دسواں حصہ بھی ادا نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ میری جوانی کے چھوٹنے کے اوپر اور دوست و احباب کے بکھرنے کے اوپر. تو یہ زمانہ ہے محنت کرنے کا. وَمَن لَّمْ يَذُقْ مُرَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ. اور اگر آدمی نے ابھی اپنی حالت کو درست نہیں کیا اور کسی مربی کی نگرانی میں نہیں آیا اور ان کی کروی اصلاح کو برداشت نہیں کیا, تو آج سے لے کر موت تک روزانہ اس کو جہالت کے گوند پینے ہوں گے. اور صرف اسلامی زندگی میں نہیں, معاشرہ کی بھی جو زندگی ہے, اس لیے کہ ہم اپنے اکابرین سے جینا بھی سیکھتے ہیں, علم بھی سیکھتے ہیں, حیات بھی سیکھتے ہیں. تانوی علیہ الرحمہ کا مقولہ مشہور ہے کہ بزرگ بننا ہو تو کسی اور کے یہاں جاؤ, قطب بننا ہے تو کسی اور کے یہاں جاؤ, انسان بننا ہو تو تانوی کے پاس آ جاؤ علیہ الرحمہ. وَمَن لَّمْ يَذُقْ مُرَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ وَمَن فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِهِ. ہم وہاں سے جب آ رہے تھے اور یہ بچوں کا سیلاب میں نے دیکھا, میں نے کہا کہ یار اس میں تو پتہ نہیں کتنے حفاظ چل رہے, کتنے اللہ کے کلام کو لیے ہوئے ہیں, کتنوں کی اللہ کے ساتھ کیا کیا نسبت لگی ہوئی ہوگی. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اور ہر ایک کا کیا کیا رنگ ہوگا اللہ کے سامنے. اس مبارک مجلس کی شرکت سے آدمی امید کرتا ہے کہ اپنے یہاں, مطلب اللہ کے یہاں ہماری معافی ہو جائے. محمد ابن واسع کے بارے میں مشہور ہے, اور میں یہی منظر دیکھتا ہوں کہ کسی نے کہا کنت اذا وهنت فی العبادہ وکسلت فی العبادہ نظرت الى محمد ابن الواسع فتنشست فی العبادۃ اسابیع. کہ جب میرے بدن میں ضعف آ جاتا, ایمان کمزور ہو جاتا, تو طائرانہ نظر ذرا ان کے اوپر پھیر لیتا تھا. بس کیا دیکھنا, وہ چند لمحوں کی نظر میں ایمان کی وہ تازگی کہ ہفتوں پر نشاط. یہی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آنے کے بعد میرے کمزور ایمان کے اوپر وہ تقویت, دعویٰ تو نہیں لیکن آپ کے مبارک مجلس اور بارونق مجلس کی کیفیت کا عکس جو دل پہ پڑ رہا ہے. بہرحال سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے چند علمی باتیں پیش کرنی ہیں, اور جیسے میں نے کہا دو باتیں کہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے تربیت سے. تربیت, ہمیں کسی کا ربیب بننا ہے, کوئی ہمارا مربی ہو, کوئی ہمارے اوپر نگران ہو, کوئی ہمارے بڑے ہو, کوئی ہمارے سرپرست ہو. اس کے بغیر جو آدمی مطلق العنان بنا بیٹھتا ہے کہ نہیں بھائی لگام میرے ہی ہاتھ میں ہے, تو پھر یہ تو ٹھوکر کھانے ہی کا نسخہ ہے. دیکھیے تاریخ بغداد کا ایک عجیب واقعہ ہے. ابو یوسف رحمہ اللہ جو امام بخاری کے, جو امام ابو حنیفہ کے ممتاز شاگرد ہے, ابھی وہ ذرا ہمیں دورہ کروایا روٹی بنانے کا, تو فقہ احناف نے بھی تو فقہ کو تعبیر کیا ہے روٹی سے. وہاں نور الاذا کی تمہید میں لکھا ہے مقدمہ الفقہ, مجھے وہ منظر ذہن میں آیا وہ روٹی کے مختلف مراحل دیکھتے ہوئے. الفقه زرعه عبد الله بن مسعود وسقاه علقمة وحصده إبراهيم النخعي وداسه حماد وطحنه أبو يوسف وعجنه محمد فسائر الناس يأكلون من خبزه. میں نے کہا یہی منظر ہے یہاں پر ماشاء اللہ, تو کوئی حماد ہے, تو کوئی اکرا, تو کوئی علقمہ ہے, تو کوئی ابو یوسف ہے, اور پوری امت احناف جو ہے وہ ابو یوسف ہی کے بنائے ہوئے آٹے اور گوندے ہوئے آٹے کو ہم کھا رہے ہیں. تو تاریخ بغداد کا واقعہ ہے کہ امام ابو یوسف بیمار ہو گئے, امام صاحب نے ان کی زیارت کی. زیارت کے اوپر جب وہاں پہنچے تو شاگرد وہ بے ہوش تھے, تو امام صاحب نے ان کی شان میں, ان کے مناقب میں چند کلمات کہے. اثر الحدیث و ادب الاختلاف شیخ عوامہ کی جو کتاب ہے اس میں بندہ نے یہ مضمون پڑھا ہے, وہ ارباب علم اس کا رجوع کر سکتے ہیں اگر کسی کو حوالہ کی ضرورت ہو, تاکہ مزید بصیرت کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ آدمی اس کا مطالعہ بھی کرے. بہرحال وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ بے ہوش ہے, تو ان کی بہوشی پر امام صاحب ایک جملہ کہہ گئے، لئن اصیب الناس بک لیموتن معک علم کثیر، کہ اگر آپ کا موت ہو گئی تو یہ حادثہ عالمی حادثہ ہوگا، یہ کوئی بغداد کا حادثہ نہیں ہوگا، یہ کوئی اس محلے کا حادثہ نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ علم کا ایک وافر حصہ قبر میں مدفون ہوگا. خیر بات جو کہنی تھی وہ کہہ کر چل پڑے، وہاں سے روانہ ہو گئے. اس کے بعد افاقہ ہوا امام ابو یوسف کا، تو ان کو اطلاع دی گئی کہ بھائی فلاں آئے فلاں آئے. میں تو کبھی یہ باتیں سنتا ہوں تو میرے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ ہمارا سفر کثرت سے ہوتا ہے تو کبھی کبھار وہ جو بزنس کلاس ہے درجۃ الرجال الاعمال، چونکہ اس میں میزبانی کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، تو کبھی ہم آنکھ لگ جاتی ہے تو وہ جو مضیف ہوتے ہیں وہ آ کر وہاں پہ ایک نوٹ چور جاتے ہیں کہ جی مستر ملا صاحب ہم آئے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو ازعاج کرے، آپ کو تکلیف پہنچائے، یہ ذرا نوٹ چور کے ہم چلے گئے، آنکھ کھلے تو ضرور ہمیں اطلاع کرے. تو ہمارے لیے چورنے والے نوٹ کوئی مضیف ہے، ابو یوسف کے لیے چورنے والے امام ابو حنیفہ ہے. اب اندازہ لگائے، لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ باحکام واثار وفقہ کآیات الزبور فی الصحیفہ فما بالمشرقین له نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ فرحمۃ ربنا ابدا علیہ مدى الایام ما قرئت صحیفہ. اور وہ طلحہ چھوٹا بیٹا تھا، 12-13 سال کا لڑکا تھا، بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی آئے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جب وہ بیماری سے افاقہ ہو کہہ دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سلام کہہ کے دعا و خیر پہنچا کے چلے گئے. جب ان کی آنکھ کھلی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹھی سامنے ہے، ابو یوسف کی آنکھ کھلی تو ابو حنیفہ کی چٹھی ہے. ہم تو منحوس دور میں ہیں، شوم والا دور ہے، جس کی چٹھی بھی ملے وہ بھی منحوس، جو سنانے والا ہو وہ بھی منحوس. بہرحال یہ بات ویسے ذہن میں آ گئی تو سنا دیا. خیر وہ اٹھ کرے ہوئے اور انہوں نے یہ جب چٹھی پڑھی تو بڑے خوش ہوئے کہ یار ہمارے استاد نے ہمارے اوپر ایسا فیضان کیا اور ایسے تعریفات کی کلمات کہے. فنعقد لنفسه مجلسا وقصر عن لزوم مجلس ابی حنیفہ، تو اپنی مجلس انہوں نے لگا دی کہ امام صاحب ایسے کہہ گئے اس کا مطلب میں اب مستقل ہو گیا، میں اپنی مجلس بناؤں. اور کوئی انہوں نے انجان میں کیا ہوگا، قصدن تو ہرگز نہ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے اپنے استاد کے اس جملے کو بظاہر شہادت پہ محمول کیا ہوگا کہ اب کوئی ضمانت ہو گئی، شہادت ہو گئی، اب منصب پہ فائز ہو گئے. چند دنوں کے بعد امام صاحب نے کہا وہ ابو یوسف نظر نہیں آ رہے، سنا کہ صحت یاب ہو گئے. کہاں صحت یاب تو ہو گئے، کہ اچھا یہ ایک کام کرو، آپ ذرا ان کی مجلس میں حاضر ہو جاؤ، ان سے ایک سوال کرے. سوال اب یہ کرے کہ اگر کوئی بندہ کپڑا لے کر کسی قصار کے پاس، رنگنے والے کے پاس جائیں اور اس کو کپڑا دے کہ آپ اس پر رنگ چڑھا لو اور ایک درہم میں آپ کو معاوضہ دیں گے. چند دن کے بعد وہ رب الثوب کپڑے کا جو مالک ہے وہ پہنچا قصار کے پاس اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے اپنا کپڑا دے دو، میں آپ کو پیسے دے دوں. اس پر جو قصار ہے وہ انکار کر بیٹھا اور اس نے کہا نہیں 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 نہیں، میرے پاس تو آپ کا کپڑا ہی نہیں. اس صورت میں یہ جو چل رہی ہے وہ جو رب الثوب ہے وہ واپس چلا گیا. چند دن کے بعد وہ پھر آیا کہ بھائی اپنا کپڑا دے دو، جھوٹ مت بولو، اللہ دیکھ رہا ہے. تو وہ قصار نے واپس کر دیا. لمبا قصہ مختصر، اس کو پوچھو کہ یہ آدمی جو ہے وہ اجرت کا مستحق ہے یا نہیں. بھائی حضرات ذرا بیٹھ جائے اور خاموشی سے توجہ فرمائیں، حضرات سے درخواست کے ذرا بیٹھ جائے. بہرحال تو ایسا ہوا کہ وہ وہاں پہ پہنچے. پہنچنے کے اوپر کیا ہوا، اس نے امام ابو یوسف سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس بندے کا جس نے وہ قصار کے پاس گیا اور اس نے یہ کپڑا پیش کیا اور پھر اس میں لین دین ہوئی، ماجرا ہوا، تو وہ مستحق ہے یا نہیں. فَإِن قَالَ نَعَمْ فَقُلْ أَخْطَأْتَ وَإِن قَالَ لَا فَقُلْ أَخْطَأْتَ، اگر وہ کہے کہ نہیں نہیں وہ تو مزدوری کا مستحق ہے تو اس کو کہو تم نے غلط کیا، اور اگر وہ کہیں کہ وہ مزدوری کا مستحق نہیں ہے تب بھی کہو کہ تمہارا جواب غلط ہے. یہ بندہ چل کے وہاں پہنچا، پہنچنے ہی کی بات تھی اور مسئلہ شروع کر دیا. تو امام ابو یوسف نے غور کیا اور اس کے بعد کہا کہ نہیں 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 وہ تو اجرت کا مستحق نہیں ہے. تو وہ سائی نے کہا نہیں شاید آپ کا جواب غلط ہے، شاید آپ کا جواب غلط ہے. پھر کہا کہ نہیں نہیں وہ مستحق نہیں ہے. تو سائی نے پھر کہا آپ کا جواب غلط ہے. اس وقت امام ابو یوسف سمجھ گئے کہ یہ اشارہ ہے اور کنایا ہے میرے استاد کی طرف سے. فوراً اٹھ کے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں آئے. امام صاحب تو سمجھ گئے اپنی فراست سے کہ ما جاء بك الا مسألة القصار، ہاں وہی ایک مسئلے میں آپ اٹکے ہیں اس لیے آگے. اور پھر فرمایا من ظن انه يستغني عن التعلم فليبكي على نفسه، کہ اگر آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں میں تو پار ہو گیا، میں تو نکل گیا، میری تو شہادت لگ گئی، تو اس کو رونا ہے. پھر امام صاحب نے وہ جملہ کہا، وہ تو عجیب و غریب ہے، وہ امام صاحب کی فقاہت کے لیے میں کیا کہوں. فرمایا تزببت قبل ان تحسرم، وہاں آپ دیکھیے آپ تو انگور سے پہلے کشمش بننا چاہتے ہیں، کشمش تو آدمی بعد میں بنتا ہے، انگور پہلے بنتا ہے، مراحل تے 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 ہو کے جا کے کشمش بنتی ہے. بہرحال ایک بات اور کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، مجمع کا بڑا ہجوم ہے، دیگر ضیوف تشریف فرما ہے. کہنے کی بات ہے کہ آدمی اپنی اصلاح لے کر نکلے اور علم قوی لے کر نکلے، سطحی علوم سے کام چلے گا نہیں، کسی زمانے سے چلا نہیں، لیکن جن فتنوں کا آج سامنے ہے اس میں تبحر، اس میں تحمق، اس میں دور بینائی، اس میں گہرائی، اور اس میں جیسے حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے جفا کشی کی طرف، یہ چیزیں اس کے لوازمات میں سے، تب جا کے سامنے وہ فتن کا سامنا کرنا ہوگا. ایک عورت آئی، خاتون آئی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور اس نے کہا اب علم المیراث وہ تو بڑا دقیق فن ہے، بڑا لطیف فن ہے، بڑا عمیق فن ہے. بہرحال اس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے بھائی مر گئے، مات اخی وترک 600 درہم، 600 درہم چھوڑ کے گئے ہیں، اور جو ہے مجھے صرف 1 درہم ملا ہے. اب میراث کے علم میں آپ دیکھتے ہیں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کتنے مسائل ہوتے ہیں. جی اس پر ختم کر دیتا ہوں. تو آپ ذرا مجھے بتلائیں کہ وہ 600 درہم میں سے ایک ہی ملا، یہ کیوں ہے؟ اس پر سیدنا علی نے کہا لعلہ ترک امن و زوجتن و بنتین و 12 اخن و انت. آپ کہہ رہے کہ 600 میں سے آپ کو ایک ہی ملا، میرے خیال میں آپ کا جو بھائی ہے ایک ماں چھوڑ کے گیا ہے، ایک بیوی چھوڑ کے گیا ہے، اس کی 2 بیٹی ہوگی، 12 بھائی اور شاید 1 بہن. وہ کہنے لگے واہ، یہ کوئی ایسا نہیں کہ پروگرام ایک کمپیوٹر میں ڈالو اور جواب آ جائے گا، کہ اس کا حساب لگا لو کہ بھائی چور دو وہ پروگرام ہی وہ پاپ اپ ہو جائے گا کہ یہ اس کی تقسیم شدہ ہے. نہیں نہیں یہ کہنا تھا. اور پھر فرمایا فوری طور پر فی البدی کہ بھائی ماں کے لیے سدس ہے 600 میں سے، ولی کل واحد منہما السدس، تو ان کو 100 دے دو، 600 میں سے وہ 1/6 حصہ. پھر جو ہے وہ 2 بیٹی ہیں ان کے لیے ثلثان ہے، 2 یا 2 سے زیادہ، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو 2/3 ان کو دے دو، 400 تو وہاں چلے گئے. پھر ان کی جو بیوی ہے چونکہ اولاد ہے تو 1/8 حصہ ہے، اولاد نہ ہو تو ربع ہے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ثمن کیا بنتا ہے؟ 75 بنتا ہے، 600 میں سے 75 ادھر ہوئے، 100 ماں کو ملی، 400 بیٹیاں کو ملی، رہ گئے 25، للذکر مثل حظ الانثیین، 24 بھائی میں تقسیم کرو، 1 بہن کو دے دو. بہرحال یہ مختصر بات یہ تھی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ترقی دے اس ادارے کو، اور حضرت کے سائے کو تعدیر ہمارے اوپر قائم اور دائم فرمائے. اور یہاں سے جو سیدنا عمر کی تمنا تھی کہ یہاں سے تم رجال بن کے دنیا میں پھیلو اور اسلام کے باغ کو لہلہاتے رہو اور اس کو پانی دیتے رہو، اور اس قحط الرجال کے دور میں تم وہ رجال بنو کہ تاریخ شاہد رہے اور آنے والی نسل آپ کو دعا دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة